پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ دونوں ہاتھ دو مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کو اب ہم دیکھیں گے ایک حدیث کی روشنی میں۔ ان عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فی السعید کما تمرغ الدابة ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الى الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ للمسلم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا یعنی غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہ ملا۔ میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا، یعنی جیسے مٹی میں گھومنا شروع کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مارا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت یہ حصہ ہوتا ہے بیک والا، جو باہر کا حصہ ہوتا ہے، اور منہ پر مسح کر لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو اس ایک روایت سے بہت ساری باتیں ہمیں مل گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو کے لیے تو شرط ہے کہ جسم میں ایک ناخن برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، لیکن اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ حالات کا تقاضا کرتے ہوئے مشکل اور ایمرجنسی حالات میں پانی کا استعمال کیے بغیر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور ایسی کیفیت کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کا لفظ یا میم میم سے ہے، یم ایسے جیسے میم کو ناک میں بولتے ہیں نا یم، تو تیمم کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ اب میں نماز کا ارادہ کر رہی ہوں، یعنی اب میں وضو تو نہیں کر پائی اور پانی نہیں ہے، لیکن میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں گی۔ یہاں تک تیمم ہے، باقی اس کے بعد والی چیز ہمارے دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے۔ یہ جملہ میں نے کیوں بولا؟ اس لیے کہ بعض لوگ جب عقل پہ پرکھنے لگتے ہیں نا مختلف قسم کی عبادات کو، تو پھر بہک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، تیمم میں اچھا صرف منہ پہ ہاتھ کیوں مارا؟ اچھا چلو کچھ نہیں تھا تو جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے وہاں وہاں تو ہم ہاتھ مار سکتے ہیں نا، پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہاتھ تو ہے نا، کتنے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ سمجھ لیجئے کہ یم تیمم کے لفظ میں وضو ہو گیا، آپ کا ارادہ ہے، ہو گیا، تو پھر اتنا ہی کافی تھا، پھر یہ بھی نہ کروایا جاتا جو کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندے کو جب تک کچھ نہ کچھ وہ کر نہ لے احساس نہیں پیدا ہوتا کہ وہ نماز کے لیے تیار ہوا ہے۔ تو ارادے سے وضو ہو گیا، لیکن مٹی پہ ہاتھ پھیرا، جیسے ابھی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد انہی ہاتھوں کو ہاتھوں کی پشتوں پہ، یہ لائک دس، جیسے صابن لگاتے ہیں اس طرح ہاتھ پہ اور ایک دفعہ منہ پہ، ایک ہی دفعہ سے بھی مٹی پہ ہاتھ پھیرا لائک دس، कोई बहुत मिट्टी की जरूरत नहीं है कि मिट्टी हाथों को चिपके, अगर बल्कि बहुत चिपक जाए फूक भी मार सकते हैं, ब्लो करते ही उड़ जाएगी और हल्का सा एक टच आपको फील होगा तो उसको पहले यूं करें। इससे उन लोगों का वो शुबा भी दूर हो गया कि मुंह पे मिट्टी पड़ेगी। हाँ, तो अब उसी हाथ को आप अपने मुंह पे फेर लें, ये भी कर सकते हैं, और दोबारा फिर हाथ जमीन पे लगा के मुंह पे भी लगा सकते हैं। एक ही दफा का करना काफी है। अल्लाह ताला बंदे को जहनी तौर पे तैयार करता है कि कोई बात नहीं, पानी नहीं तो इतने गिल्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब फिर पानी मिलेगा तो उसके लिए वजू किया जाएगा। और ये कैफियत गुसल के लिए भी काफी है और वजू के लिए भी काफी है। और आप देखिए कि कितने भोले थे उमर बिन जासिर कि मिट्टी में लौटने लगे ताकि हर जगह मिट्टी चिपक जाए जहां तक गुसल का पानी जाना चाहिए, लेकिन इस्लाम मुश्किल में नहीं डालता। और इससे ये भी पता चलता है कि इस्लाम बेतुकी हरकतें करने का हुक्म नहीं देता कि जिससे लोग खामखाई दीन का मजाक उड़ाने लगे। बस लोग जब दीन की तरफ आते हैं तो कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि जिसकी वजह से वाकई वो बिल्कुल लोगों के लिए एक अचंभा बन जाते हैं और मजाक बन जाते हैं। तो हमें इस्लाम का मजाक नहीं बनना। वुजू के बाद मंदरजा ज़ैल दुआ पढ़नी मसनून है। अन उमर इब्न अल खत्ताब रضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء يمين پہ زیر کر لیں زبر کی بجائے رواہ احمد و مسلم و ابی داؤد و ترمذی و زاد اللهم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ کیا ہے، اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے بنا۔ اسے کیا پتا چلتا ہے کہ پوری دعا جو ہے ان دونوں دعاؤں کو ملانے کا نام ہے۔ آپ اس حدیث کے اندر سے عربک ٹیکس میں سے دوسری لائن میں اشہد سے لے کر محمد عبدہ و رسولہ تک کے حصے کو ہائی لائٹ کیجئے، اور پھر چوتھی لائن میں سے اللہم جعلنی سے لے کے پانچویں لائن کے شروع تک ہائی لائٹ کیجئے۔ ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو یہ دعا بن گئی وضو کے بعد۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا جو ہے ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ اس کو یاد کرنا شروع کریں گے تو یاد ہو جائے گی، اور بہت ہی آسان ہے۔ اس کو آپ کسی ایسی جگہ پہ خوبصورت طریقے سے لکھ کے بھی لگا سکتے ہیں جہاں عموماً آپ وضو کرتے ہیں، یعنی کوئی باہر ایسی جگہ سنک لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ کا وضو ہوتا ہے، تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ تو بس اتنی بات ہے، بعض جگہ یہ آتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا، اور بعض جگہ انگلی اٹھانے کا بھی اشارہ آتا ہے، لیکن خالی یہاں پڑھنے کی بات بھی مل گئی تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وضو کے دوران مختلف اعضاء ہوتے ہوئے مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ عن کعب بن اجرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودى احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاه رواه احمد والترمذي وابي داود والنسائي والدارمش. حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. اسے احمد ترمذی ابو داؤد نسائی اور دارمی نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں روایتیں جو ہم نے پڑھی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعائیں نہیں پڑھی. شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے, تو وضو کرنے کے لیے کیا دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ جب شروع کرے دل میں نیت ہے آپ کے وضو کی, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, اور کہیں گے تو کیا, بسم اللہ اللہ کے نام سے وضو کیجئے اور اس میں پورا وقت فوکس کیجئے کہ میرے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں, میرے پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کے جسم پہ سے وضو کا پانی گزرتا ہے تو ہر جگہ جہاں سے پانی گزرے وہاں سے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. اس سوچ کے ساتھ وضو کیجئے, اس وقت اپنے ذہن کو بیکار چیزوں سے, تفکرات سے, ایکسائٹمنٹ سے خالی کریں. تیاری اس طرح کریں جیسے آپ اپنی دوست کو ملنے جا رہی ہیں, اپنی سہیلی کو ملنے جانے سے پہلے جو آپ سوچتی ہیں, یا کہیں شادی پہ جا رہی ہیں, یا کسی سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. بالکل اسی طرح نماز میں ایک ایمان والے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی ملاقات ہوتی ہے, تو اس کے لیے ذہنی تیاری بہت لازمی ہے. پورا وضو کر لے اور اس کے بعد یہ آخر کی دعا ہے. اس کے علاوہ کچھ دعائیں منہ دھوتے ہوئے, ہاتھ دھوتے ہوئے جو آپ کو کتابوں میں ملتی ہوں گی, واللہ عالم ان کی کوئی صحیح سنت نہیں ہے, اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ وضو کرتے ہوئے دعائیں پڑھی کیسے جا سکتی ہیں. منہ میں تو پانی ہوتا ہے بعض دفعہ, ناک میں پانی ہوتا ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ دو دعائیں جو ہیں, جو شروع اور آخر ہے, جانے سے پہلے شروع کی پڑھ سکتے ہیں اور باہر نکل کے دوسری پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ریسٹ رومز میں, ٹوائلٹس کے اندر وضو کر رہے ہوتے ہیں یا گندی جگہوں پہ, پھر وہ پوری دعائیں وضو کے دوران کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ایسا بوجھ دوسروں پہ ڈال دینا جسے وضو کرنا بھی مشکل ہو جائے, یہ بھی درست بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ ایسے ہی بیکار کاموں کی, جیسے لوگ بیٹھے ہوئے اپنی انگلیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی پٹاخے پھوڑ رہا ہوتا ہے, کبھی ان کو کھینچ رہے ہیں, کبھی اسٹریچ کر رہے ہیں, تو یہ لیئر ایٹیچیوڈ کی دلیل ہوتی ہے, یعنی بہت کیجوئل ایٹیچیوڈ ہے. تو کہا نہیں, کانشیس رہو کہ اب تم نماز کی حالت میں ہو. کتنی پیاری بات کہہ دی نا کہ وضو کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے. اصل نماز تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بونس ملتا ہے انسان کو. جو ہی آپ وضو کر کے گھر سے نکل پڑے آپ کی نماز شروع ہو گئی. پھر کسی وجہ سے آپ ٹریفک میں سٹک ہیں, لیٹ ہو گئے, کوئی اور معاملہ ہوا, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی نیت کے اجر پہ اللہ تعالی نماز ہی میں شامل کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی جماعت کے لیے جاتا ہے اور وقت پہ نکلا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا سٹک ہوا کہ نماز پوری جماعت سے چلی گئی, وہ جا کے پورے شعور کے ساتھ اکیلے نماز پڑھ لے, انشاءاللہ تعالی اس کو بھی جماعت کا اجر ملے گا. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا, وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودؤون رواه ابو داود. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے, پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. دو باتیں ہیں اس میں. پہلی بات دیکھیے کہ صحابہ کرام کی نماز کے لیے کوشش اور محبت کہ کیسے وہ اس کا انتظار کرتے تھے. آپ سوچئے کہ بعض دفعہ آپ کے بھی اس ملک میں ایسی جگہ ہو سکتی ہے. آج کے دور میں ہی دیکھ لیں, آج کل کی جو رات ہے عشاء کی, مجھے تو واقعی وہ حدیث آج کل بہت ہی یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں جو ہیں وہ منافق پہ بڑی بھاری ہیں, ایک فجر اور ایک عشاء. اور آپ دیکھ لیجئے آج کل کے جو معمولات ہے کہ بالکل لیٹ نائٹ عشاء ہے اور فجر ارلی مارننگ ہے, تو اس وقت یہ ایک جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ سے کسی نے کھڑے ہو کے ایک نعرہ نہیں لگایا کہ کیا ضرورت ہے ابھی انتظار کرنے کی, پڑھتے ہیں اور جا کے سوتے ہیں. کتنے فتنے ہو سکتے تھے, اور آج ہمارے کتنے زیادہ فتنے ہیں, پانچ پانچ دس دس بیس بیس منٹ کے اوپر جھگڑے کرتے ہیں, اور بعض دفعہ مسجدوں کو الگ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہاں میری بات نہیں چلتی, بیٹھے وہی اونگلے. اللہ تعالیٰ مومن کو تو سکون جو وہ بیٹھنے سے بھی دیتا ہے, لیکن نیند کے بعد بھی اگر ہمارے جسم کو سکون ملنا ہے نا تو اللہ کے حکم سے ملنا ہے. بعض آٹھ آٹھ گھنٹے سو کے بھی اٹھتے ہیں تو ان کے دل بوجھل ہوتے ہیں, ان کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اور بعض اللہ کے حکم سے ایک گھنٹہ بھی نیپ لے کے اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہوتے ہیں. تو سارے خزانے اس کے ہاتھ میں, سکون کے, اطمینان کے, خوشی کے, نیند کے. آپ مت سوچیے اپنے دل میں, اپنے بچوں پہ مت رحم کھائیں کہ ان کو اگر میں سونے نہیں دوں گی تو صبح فریش نہیں ہوں گے. آپ ایک چیز اپنی زندگی میں باندھ لے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے وہیں ساری خیر شروع ہونی ہے. فریشنس بھی وہیں, خیر بھی وہیں, پھر بھوک ہے یا پیاس ہے, پھر آپ کو ترس نہیں آئے گا بچوں پہ کہ ہائے روزہ رکھ کے سکول جائیں گے تو بھوکے رہیں گے. نہیں, ان کی بھوک ختم ہی کب ہوگی جب وہ سنت کے مطابق روزہ رکھیں گے, نماز کے لیے جاگیں گے, تبھی تو ان کی ترجیحات بدلیں گی. پھر اسی طرح فجر کے لیے آپ دیکھیے کہ جب اتنی تھوڑی سی نیند کے بعد اٹھنا پڑتا ہے اگر کوئی سو جاتا ہے, تو یہی تو اصل میں انسان کی نفس خوشی کے لیے مدد گار ہوتی ہیں چیزیں, اور ایسے ہی بچے پھر بعد میں آپ کے بھی قابو میں آتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام کی اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور دوسری چیز یہ کہ بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, پیچھے بھی شاید ذکر ہوا تھا اور آپ پھر سن لیجئے, یعنی دہرا دیتی ہوں اس بات کو کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اصل میں نیند جو ہے نا یہ معنی وضو نہیں ہے, یا نواقض وضو میں سے نہیں ہے. اصل جو چیز وضو ٹوٹتی ہے نا, وہ جسم میں سے ہوا کا خارج ہونا ہے جس کا تذکرہ آگے آئے گا. اب جب ہم لیٹ کے سوتے ہیں نا تو ہمارے جسم کے بند کھل جاتے ہیں, جو میڈیکل لائن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پرائیویٹ پارٹس کو جہاں سے جسم کی گندگی نکلتی ہے اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ وہ بالکل عام حالات میں سیل ہو جاتا ہے, آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں اس کو. لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں قضاء حاجت کے لیے یا آپ لیٹتے ہیں تو وہ بالکل لوز ہو جاتا ہے, جیسے ایک الاسٹیسٹی ہو ایک چیز میں, تو اس کو سیدھی حالت میں کر دیں تو ریلیکس ہو, لیکن اس کو کھڑا کریں تو وہ بالکل اکٹھا ایک ویکیوم ٹائپ چیز بن جاتی ہے. تو جب ہم لیٹتے ہیں نا تو زیادہ امید ہوتی ہے جسم سے ہوا نکلنے کی, اور جب ہم بیٹھ کے سوتے ہیں تو وہ جگہ ٹائٹ ہی رہتی ہے, اس لیے پھر وہ ہوا خارج ہونے کی جو امید ہوتی ہے یا ہوا خارج ہونے کا امکان نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات رکھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اس طرح سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دین جو ہے نا ہر چیز کو بالکل اس کے خوبصورت طریقے سے لینے کا نام ہے, ایک رٹا رٹایا اصول دے کے سب کو مشکل میں نہیں ڈال دیا گیا. پھر مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کی دلیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. مزی آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیز ہے جو جسم سے انٹرکور سے پہلے شہوت اور خواہش کے ساتھ نکلتا ہے, یعنی کوئی چیز دیکھی, کوئی بات سوچی یا کوئی اور ایسی چیز تھی, جسم سے اگر کوئی ویٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن غسل اس پہ نہیں واجب ہوتا. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا. یہاں جو لا وضو ہے اس کا مطلب ہے کہ نہیں وضو کرنے کی ضرورت, مگر یہ کہ جب دو باتیں, تو جسم سے کوئی ہوا خارج ہو تو اس کی بھی دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آواز آتی ہے یا پھر وہ نہ آئے تو بدبو کا احساس ہوتا ہے. اس کے علاوہ صرف اگر وہم ہو, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جسم سے کچھ نکلنے کی فیلنگز آتی ہیں لیکن نکلتا کچھ نہیں تو کیا وضو کریں کہ نہ کریں, تو ایسی صورت میں پورا شرح صدر کر لے, آواز آئی ہے یا بدبو آئی ہے پھر تو ٹوٹے گا. اور اس کے علاوہ اگر جسم میں ایسی ہلکی پھلکی یعنی ارتعاش کی کیفیت ہو, تھوڑی مطلب جب آپ کو محسوس ہو جسم میں بوجھل پن تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے کی آڑ کے بغیر شرم گاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من افدا بیدہ الی ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا. تو اس سے وہ سارے مسائل کا حل مل گیا جو اکثر عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہم بچوں کو دھوتے ہیں تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان ساری باتوں کو ایک ہی جگہ سمجھ لیجئے کہ پرائیویٹ پارٹ چاہے اپنا ہو یا کسی اور کا ہو یعنی بچے کو دھوتے ہوئے بھی کسی بھی صورت میں اگر کپڑے کی آڑ کے بغیر اس جگہ کو ہاتھ لگ جائے جہاں سے گندگی آتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کپڑے کے ساتھ جیسے خارش ہوتی ہے کسی وقت انسان کو یا اگر اپنے بچے کو ایک عورت دھوتی ہے اس صورت میں کہ اس نے گلوز پہنے ہوئے ہیں یا پھر صرف پیمپر چینج کیا اور ہاتھ جسم کو نہیں لگے تو پھر اس سے نہیں ٹوٹتا. کرنا چاہیں آپ کر لیں اپنی دل کی خوشی کے لیے, فریش کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو اس سے مطلب وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے تو مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. ان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتودعو من لحوم الغنم قال ان شئت فتودع وان شئت فلا تودع قال اتودعو من لحوم الابل قال نعم فتودعو من لحوم الابل رواہ احمد و مسلم. حضرت جابر بن سمورت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو, نہ چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا. کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پکی ہوئی چیز جب ہم کھاتے ہیں، مثلا جیسے گوشت ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں چکنائی بھی ہوتی ہے، تو دانتوں میں اس کے کچھ اثرات رہ سکتے ہیں، منہ میں سے باس آنے کی امید ہوتی ہے، تو وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم جماعت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے منہ کی باس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب ہم کچھ کھا کے آتے ہیں دوسرے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں آپ کو ہوتا ہے کہ سب ساتھ ملائی جاتی ہے، تو بعض دفعہ پھر انسان کی جمائی سے یا اس کی آواز سے بھی دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ باقی رہے گی بات اونٹ کے گوشت کی، تو اس کو کھانے کے بعد کیوں وضو کا حکم ہے؟ پہلی بات ہے کہ اللہ کا حکم، جو مرضی چاہے وہ، ہمارے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اگر مزید تفصیل چاہیے ہو تو اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ جو ہے یہ جنات کی ایک قسم میں سے ہے، یعنی اس کے اندر جلال ہوتا ہے۔ آپ نے اونٹ کا کینا تو سنا ہی ہوگا کہ بہت معروف ہے کہ جب یہ غصے میں آتا ہے تو اپنے ہی مالک کو مار دیتا ہے، تو جب بندہ کوئی چیز کھاتا ہے نا تو اس کا اثر رہتا ہے، ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں نا اس کا اثر ہم پہ آئے گا۔ جو لوگ وائٹ میٹ زیادہ کھاتے ہیں نا یا سی فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ان کے مزاج میں اور بیف اور اسی طرح اونٹ کا گوشت کا اگر تذکرہ اس کے کھانے میں بہت فرق ہوگا۔ جو لوگ ہیوی فوڈ کھاتے ہیں ان کے اندر درشتگی ہوتی ہے، شدت آتی ہے، اسی طرح جو لائٹ فوڈ کھاتے ہیں ان کے مزاج میں عموماً سافٹنیس ہوتی ہے، پھر جسم کا بھی فرق ہوتا ہے، وہ پتلے دبلے اور بڑے پھرتیلے ہوں گے، دوسری طرح والے جو ہیں وہ مطلب جسم کا بھی بھاری ہو جاتا ہے انسان، اور پلس کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کھانے کا اثر ختم کرنے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو اونٹ کا گوشت ہے وہ حقیقت میں بہت زیادہ انریچ فوڈ ہوتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر پروٹین اور بہت زیادہ فیٹ بھی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا وضو، جب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر کا بھی آپ کا مینٹیننس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس میں حکم دیا، ہمارے ہاں تو چونکہ اتنا معروف نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اگر کوئی خیانت کرتے ہوئے، مثال ہے کہ ہمارے ملکوں میں کوئی شاورما بیچ رہا ہے یا کوئی برگر بیچ رہا ہے اور بکری کا یا گائے کا گوشت مہنگا ہے، تو وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ گائے کا ہی ہے اونٹ کا کھلا دے، تو پھر اس کو بتانا چاہیے، کیونکہ اگر لوگوں نے وہ کھا کے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ان کے اوپر جائے گی۔ یہاں تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے اور دھوکہ دے تو یہ چیز بھی پھر درست نہیں ہے۔ مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے ناک پر ہاتھ رکھ کر سب سے نکل جانا چاہیے اور نیا وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدکم فی صلاته فلیاخذ بأنفه ثم لينصرف رواه ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور وضو کر کے آئے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے جو کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، اب صف ملی ہوتی ہے، بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑی جا سکتی، اب کیا کیا جائے گا کہ وہ نماز پڑھنے والا، اس کو پتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، تو وہ اپنے ناک پر ایک رومال رکھ لے، جیسے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، بعض لوگ باہر جائیں تو دھوئیں سے بچتے ہوئے یا سمیل آئے تو ناک پہ یوں کپڑا رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح یہ کیفیت ایسی ہے کہ مسلمان جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جس نے یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو وہ پیچھے جائے گا۔ کیسے جائے گا پیچھے؟ ساروں کے صفوں کو چیرتا ہوا۔ مثال ہے کہ چار صفے تھی اور ایک شخص پہلی صف میں کھڑا تھا اور امام کے پیچھے تھا یا بیچ میں تھا، کہیں بھی تھا، تو اب کیا کرے؟ آپ عورتیں ہیں، کسی وقت آپ کو بھی تو پڑھنی پڑ سکتی ہے نا نماز، اور کوئی منع نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں کیا کہ ہر وقت جماعت سے پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو کیا کرے؟ جیسے آپ اگے رمضان میں تراویح میں ہیں، امام کے ساتھ ہے، حرم میں، جہاں بھی ہیں، بہت سارے مواقع پہ خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں، تو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹے تو آپ اس صف کو پیچھے سے، یعنی بیکورڈ چلنا شروع کر دیں، جو ہی آپ اپنی جگہ سے ہلیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ کپڑا ہوگا تو جو آپ کے ادھر اور ادھر دائیں اور بائیں والی ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ اپنا قدم پیچھے پلٹیں، اور جو ہی آپ پیچھے جائیں گے نا تو اگلی صف والوں کو حکم ہے کہ وہ پھر دو لوگ مل جائیں، اس طرح اینڈ پہ ایک خالی جگہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ قدم بڑے پیارے لگتے ہیں جو صفے ملانے کے لیے اور یا پھر دشمن کی طرح بڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو وہ جو گیپ ہوا ہے نا اس کو فوراً دوسرے لوگ فل کر دیں گے. اب آپ پیچھے آئے، پیچھے والوں نے دیکھا کہ اب آپ آ رہے ہیں تو وہ ہلکا سا ہلیں گے، اتنی تو گنجائش ہوتی ہے، وہ ہلتے جائیں آپ سیدھا پیچھے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر سب کو پہلے یوں جائیں آڑا جائیں، پہلے ہر مقتدی کے آگے سے گزریں پھر سائڈوں پہ جائیں، بالکل پیچھے جائیں اور دو منٹ میں آپ پیچھے پہنچ جائیں گی، اور ہر صف والوں کا فرض ہے کہ وہ آپ کو جگہ دے اور آپ پیچھے جائیں، اور اس کے بعد آپ وضو کر کے آئیں. اب وضو کر کے آئے تو کیا کریں، یہاں چونکہ بات ہوئی ہے تو پھر آپ آئے اور آپ کو لگا کہ ابھی جماعت جاری تھی، شروع میں وضو ٹوٹا، چار فرض تھے، امام صاحب لگے، اب جو پہلی آپ کی نماز تھی نا جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گئی، اس کو نکال دیں. اب آپ پیچھے جگہ ملا، یہ نہیں کہ دوبارہ پھر صف چیر کے آگے جائیں، کم سے کم دوسروں کو تکلیف دینی ہوتی ہے. آگے صف کے مسائل پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے دکھتی ہیں آتے جاتے لوگوں کے اندر جو کئی کئی سال سے مسجدوں میں جانے والے ہیں لیکن ان کو بھی صف کے بنانے کا بھی زیادہ نہیں پتا ہوتا. تو پھر آپ پیچھے جگہ ہو، جہاں بھی آپ کو جگہ پیچھے آپ کے لیے مناسب جگہ وہاں کھڑے ہوں، جہاں سے امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا جو وہ لوگ کریں آپ بھی اللہ اکبر کہیں. نیت باندھنے کے لیے شروع میں اللہ اکبر لازمی ہے، اس کے بغیر آپ انٹر ہی نہیں ہوئے گویا کہ نماز میں. پھر اس کے بعد رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تراوی میں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شروع کا حصہ ہے یعنی ایون رکوع سے پہلے جو امام صاحب قرأت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر جا کے اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد الحمدللہ سورۃ فاتحہ پوری پڑھ کے پھر ان کے ساتھ کنٹینیو کریں. اینڈ پہ آپ کیا کریں گے، جب وہ سلام پھیر لیں گے تو آپ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ آپ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے اپنی وہ چھٹی ہوئی رکعت پوری کریں گے. یہی طریقہ آگے آئے گا جہاں جماعت میں دیر سے شامل ہونے کا طریقہ ہے، لیکن یہاں یہ مراد ہے کہ بلا وجہ اس کی وجہ سے کہیں کہ اب چلو نکل گئے اب دوبارہ کیا جائے، شرم آتی ہے وہ ہے، تو یہ کیا بات ہے. پھر ایک ہلکی سی ایک سائڈ کی ٹپ بتا دوں کہ ایک حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی نماز کے لیے جائے تو اس سے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے. اب دیکھیے کہ عموماً وضو تبھی ٹوٹتا ہے جب ہم وضو کرنے سے پہلے فارغ نہیں ہوتے، یا کھانا کھاتے ہی فوراً آ جاتے ہیں، یا وضو تو کئی صبح سے کیا ہوا تھا لیکن بیچ میں مسلسل کھاتے اور پیتے رہ گئے. کسی کو اگر فیلنگ آئے وضو سے نماز سے پہلے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں بوجھل پن محسوس ہو رہا ہے تو پھر جا کے فریش وضو کر لے، پھر اس طرح کی کوئی مشکل اس کو نہیں پیش آئے گی. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. نیز پانی ملنے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت حاصل ہوتے ہی تیمم کی رخصت بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے، ایک پورا ٹاپک ہے اس میں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور انہی چیزوں سے پھر تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس میں نہیں ہے، اصل میں یہ ہم نے نماز نبوی میں پڑھا تھا. تو وضو ٹوٹنے کی جو چیزیں عموماً نیند ہے اور اسی طرح سے جسم کو پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگا لینا، اور اسی کے ساتھ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ گوشت اونٹ کا جو گوشت ہے اس کا کھا لینا، تو انہی ساری چیزوں سے پھر تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اس طرح ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن تیمم کے ٹوٹنے کی شرطوں میں یہ کہ پانی مل جائے، جس کی کمی کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا، اور دوسری صورت یہ کہ وہ عذر ختم ہو جائے، مثلا آپ نے کسی بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کیا، اب ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے. مستحب سے مراد ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے. تحیت الوضو، تحیہ کہتے ارادے کو، وقت ملاقات کو. تحیت الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اس کی دلیل آگے آئے گی انشاءاللہ آگے ایک حدیث میں، لیکن دونوں کو دیکھ لیجئے گا کہ وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا پسندیدہ عمل ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے جب جنت میں دیکھا تھا تو پوچھا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دو نفل پڑھتا ہوں. اور آپ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی نیکی ہے اور کتنی خوبصورت نیکی ہے، آپ کر کے دیکھیں، اس کو آزما کے دیکھیں، آپ اتنا اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے. ہلکے سے دو نفل جب بھی وضو کریں، نماز سے پہلے کریں یا آپ ویسے ہی آپ وضو سے رہتے ہیں تو جب موقع ملے دو نفل پڑھ لیں، اور اس کو پھر تحیت الوضو کہتے ہیں یعنی وضو کا ارادہ. اور اس کے اوپر اگر آپ ہمیشہ کی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اندر بھی انسان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ان کا سوال ہے کہ ہم کسی ایسی کلاس میں یا کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہ سکتا، تو جب وضو ٹوٹے اس وقت کر لیا جا سکتا ہے. ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں, ریسٹ رومز بھی ہیں ایسی جگہوں والوں کے لیے. مثلا اگر آپ کسی قرآن کلاس میں آتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب کا ماحول بنا ہوا ہے, آپ جب بھی وضو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے کے دوران شاید آپ کا سوال ہے, جب کلاس کے اندر قرآن کے اور سبجیکٹس میں, تو ہر وقت باوضو ہونا لازمی نہیں ہے, آپ کے لیے شرط نہیں ہے. باقی اگر عادتاً آپ وضو سے رہنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن کلاس ہو رہی ہے اور اٹھ اٹھ کے بار بار وضو کرنا, یہ پوری کلاس کی مطلب توجہ لینے والی چیز ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بریکس میں وضو کیا جا سکتا ہے, آتے ہوئے گھر سے آئے ہیں دیر ہو گئی راستے میں تھے, آئے فریش اپ ہو کے وضو کر کے بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے. باقی رہ گئی جابس اور دوسری چیزوں میں رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بہترین عمل یہ کہ جب گھر سے وضو کرے تو اس کے بعد ساکس پہن لیں. تو سب سے مشکل چیز جو وضو میں نا وہ پاؤں دھونے ہیں جب آپ پبلکلی وضو کرتے ہیں, کیونکہ موسٹلی سنکس جو ہوتے ہیں اس پہ پاؤں دھونے ذرا آکورڈ بھی لگتے ہیں اور لکھا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو پھر اس صورت میں آپ تیمم کر لیں, گھر جا کے پھر اس کو اتارتے, ٹھیک ہے. جی ان کا سوال ہے مسئلہ نمبر 56 میں سے 56 میں, کہ ٹیک لگائے بغیر نیند جاؤں گا آ جائے تو کیا ہم جب صوفے پہ بیٹھتے ہیں اور نماز کے انتظار میں ٹیک لگ جاتی ہے اس میں اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں پھر وہی اصول یاد رکھیں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ کھل جائے اور غفلت کی نیند ہو گئی تھی تو پھر نہیں, لیکن بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی ہے تو پھر وہ انشاءاللہ اس کی رخصت ہے. یہ اس کا جواب بھی آپ خود اپنے دل سے لیں گے. جی ان کا سوال یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے جس کو مقتدی کہتے ہیں, اس کا وضو ٹوٹے تو وہ ناک پر ہاتھ رکھ کے نکلے گا, تو کیا پھر امام کا وضو ٹوٹے تو وہ بھی یہی کرے گا؟ یہی کرے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے جو ارد گرد لوگ ہونے چاہیے وہ علم اور تقویٰ میں زیادہ ہوں, کیونکہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر اس کو نکلنا پڑے تو دوسرا آئے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ امام اگر بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے, جیسے مردوں کی پوری صف ہے, تو امام تو چونکہ آگے اکیلا ہوگا, تو جب اس کا یہ معاملہ ہوا تو وہ بھی ناک پہ ہاتھ رکھے گا اور اس کے بالکل جو پیچھے ہوگا, جو اس کا یعنی سمجھیں کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بیک اپ میں کھڑا ہوا ہے, وہ فوراً آگے آ جائے گا اور امام اسی ترتیب سے پیچھے چلے جائیں گے, اور پھر نماز جب خط پڑھ وضو کر کے آئیں گے تو پھر وہ جو پہلے امام تھے وہ بس ایز اے مقتدی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ آپ نے وضو کا طریقہ پڑھ لیا, وضو کی باتیں پڑھی, کہیں آپ نے یہ پڑھا کہ وضو کرتے ہوئے سر پر ایک مخصوص انداز سے دوپٹہ لپیٹنا چاہیے, سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. پڑھا آپ نے شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہماری مین میڈ شریعت کی باتیں ہیں, ہمارے جی سنی سنائی کی باتیں ہیں. تو ہمارے ہاں ایک بڑا مخصوص طریقہ ہوتا ہے سر پہ بال ایک دوپٹے کو پوری رسی سی بنا کے پہلے سر پہ لے کے پھر چٹیا کے پیچھے سے لیتے ہیں, پھر جس کی چٹیاں نہیں ہوتی وہ شرمندہ ہوتی ہیں کہ میں کیسے اب اس کو لپیٹوں, اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں جب تک وضو کرتے ہوئے سر پہ دوپٹہ نہ لیا جائے تو وضو ہوتا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں, یہ ہم لوگوں کی شریعت میں خام خواہ کے اضافے ہوئے, باقی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. دیکھیے ان کا سوال یہ ہے, اور میں منتظر تھی آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیوں نہیں کیا ابھی تک, کہ انہوں نے سوال کیا کہ وضو کیا گھر سے سب دوپٹہ لے کے وضو کر کے نکلے, پھر باہر گئے تو سارا دن کھلے سر سے پھرتے رہے, اب گھر آئے تو کیا اس وضو سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کو مختصر کہہ لیں تو یہ ہے کہ سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور پلس غیر محرم ہے مرد ہے ہمیں دیکھتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ وضو کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سر سے کپڑا اترے کوئی آپ کو دیکھ لے نہ دیکھ لے وضو نہیں ٹوٹتا, الا یہ کہ کوئی شہوت کے ساتھ جسم سے ڈسچارج نہ ہو جائے, لیکن اس کا حکم پھر کسی اور جگہ پوچھئے گا, ٹھیک ہے, لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. جی ہاں جی, کوئی ایسی چیز جو چہرے پہ لگی ہے اور اس کے بعد پانی آپ کا جسم پہ پہنچ رہا ہے تو ہو جاتا ہے ویٹنگ, جیسے تھوڑی گیلا ہو جائے. اب آپ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں نا کلاس کے دوران, یعنی کوڈنگ نہ ہو, کوٹ نہ ہو, جیسے نیل پالش پیلیبل ہے, یا آج کے دور میں کوئی مسکارے ہیں یا کوئی آئی لائنر ہے, آج کل تو پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوگا, مجھے تو نہیں پتا, اور مجھے نہیں پتا کہ بیس بھی کوئی ایسی بن چکی ہوں گی کہ جو بس چھلکے کی طرح اتار دو اور پہن اتار لو. ہر وہ چیز جو رکاوٹ بن جائے پانی کے ڈائریکٹ اسکن پہ آنے پہ, اس کے ہونے سے نہیں, اس سے نہیں ہوگا وضو. لیکن کوئی بھی چیز ہے, جیسے آپ نے کولڈ کریم کی بات کی ہے, فاؤنڈیشن کی بات کی ہے, یا لپسٹک کی بات ہے, آپ منہ پہ گیلا رکھے تھوڑی دیر بعد دیکھیں آپ کو خود بخود فیلنگ ہوتی ہے, وہ جذب ہو جاتی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسے وضو ہو جاتا ہے. جی किसी ने एक मौके पे ऐसी ही बात की, किसी जगह थी तो वो लोग, और बड़े लोग परेशान कब होते हैं जब रमजान की का महीना आता है ना, और किसी को लिपस्टिक लगाया देखे तो वो ये सोच लेते हैं कि लिपस्टिक से तो रोजा ही टूट जाता है। तो दो खवातीन आपस, एक किसी से पूछ रही थी और दूसरी ने खुद ही बीच में लुकमा दिया, और एक ने कहा कि ये बताएं कि लिपस्टिक लगाने से रोजा रह जाता है, टूट जाता है। तो जो जिनसे पूछा उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लिपस्टिक बाहर लगी हुई है, खाते थोड़ी है, रोजे में तो कोई चीज मुंह के अंदर जानी होती है। तो एक दूसरी खातून पास थी तो उन्होंने कहा नहीं फिर उसके लिए शीशा भी तो देखना पड़ता है ना। अब आप समझ ले उनकी सोच क्या थी कि शीशा तो। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही साफ सुथरा इल्म लेने की तौफीक दे, और इधर उधर की बातों को सुन के अपने आप को मुश्किल में डालने से हम अपने आप को बचा लें। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हुआ।